आप शुरू करेंगे फिर उसके बाद पहले मैं करूँ। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम। फॉरेन क्लब इंटरनेशनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। कल की तराजी सूरह बकरा में जो आखिरी आयत थी 110, 120 आज 121 से शुरू कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा एजाज लतीफ साहब से कि प्रोग्राम का आगाज फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا زدنا علمنا وعملنا آمين يا رب العالمين। معزز حضرات اور محترم خواتین, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जैसा कि ऐलान किया गया, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 121 से आगाज कर रहे हैं। इरशाद बारी ताला है, अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, यतलूनहू हक्क तिलावतिही, वो तो इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि इसकी तिलावत का हक। वही लोग इस पर हकीकी मानों में ईमान लाते हैं। वमन यकफुर बिही फौलाइक हुमुल खासिरून, और जो कोई इससे इनकार करता है तो वही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं, नाकाम होने वाले हैं। यहां आपने गौर फरमाया होगा कि जिस चीज पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, फोकस, यतलूनहु हक्क तिलावतिही, वो इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि इसकी तिलावत का हक। और यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक इरशादे मुबारक में, जिसे उबैदा मुलैकी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे और आपसे खिताब फरमाया, या अहलल कुरान, ए कुरान वालो, ला ततवस्सदुल कुरान, कुरान को तकिया ना बना लेना, वतलूहु हक तिलावत ही, बल्कि इसकी तिलावत करना, फी आना लैल व नहार, रात और दिन के अक्षरों का, इसकी तिलावत करना जैसा कि इसकी तिलावत का हक। तो अल्लाह का हुक्म भी यही है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी यही है। तो यहां यह जानने की जरूरत है कि तिलावत किताब से मुराद क्या है। आमतौर पर जो मुरवजा तसव्वुर तिलावत के, बचपन में हमने किसी मर्द से या किसी खातून से जिस तरह से कुरान पढ़ना सीख लिया, उसको उसी तरह से सारी उम्र दोहराते चले जाना, ये आमतौर पर तिलावत का तसव्वुर या मफ़हूम ये समझा जाता। तिलावत का लफ्ज़ असल में अरबी में से हर्फी मादे से निकला, तला यतलू तिलावतन, اور اس کے لغوی معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا, ٹو فالو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. جیسے کوئی استاد جب لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے بیچ بیچ میں, یو فالو می, یعنی آپ بات کو سمجھ رہے ہیں, آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں. اور قرآن کو فالو کرنے کا مطلب قرآن کی تلاوت کا یہ ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں نہ صرف یہ کہ ہم ان کو سمجھیں بلکہ انہیں اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کریں. اس کے لیے دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے پیچھے پیچھے چلنے کے حوالے سے. سورۃ الشمس میں فرمایا بس شمس ہی بدو ہا ہا, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها, اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. چاند کیا کر رہا ہے؟ سورج کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتا ہے. تو یہ فالو کرنا ہے اصل میں تلاوت. اور اس اعتبار سے تلاوت کا حق یہ ہے کہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں یہ یقین ہو کہ میرے پاس اللہ کا سب سے بڑا انعام, اس کی سب سے بڑی دولت اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس قرآن مجید سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. یہ ایمان اور یقین. اور پھر اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے, عربی کے قواعد کے مطابق. کم از کم جو تجوید کے اصول ہیں یا حروف کے مخارج, قاف اور کاف کے اندر ادائیگی میں فرق واضح ہو. اس لیے کہ اگر یہ ادائیگی میں فرق نہیں ہے تو اسی قاف سے قلب بنتا ہے جس کے معنی ہے دل کے. اور اگر آپ قاف آرام سے پڑھیں گے بغیر قلقلے کے تو اس سے قلب کے معنی ہے کتا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا معنی اور مفہوم کے اندر فرق واقع ہوتا ہے اگر اسے اس طریقے سے نہ پڑھا جائے جس زبان میں اللہ نے اسے نازل فرمایا. اسی طریقے سے اوقاف اور رموز, کہاں رکنا ہے کہاں ملانا ہے. کل میں نے آپ کو اس کی مثال بتائی تھی, آپ ایک جگہ پر وقف کیجئے معنی کچھ آئیں گے. ہماری اردو زبان میں ایسا ہی ہے, آپ کہیں روکو مت جانے دو, اور آپ کہیں روکو مت جانے دو, دونوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ نہیں ہے کہ جہاں سانس ٹوٹ گیا بس وہیں پہ رک گئے, بلکہ اس کو ملانا کہاں ہے کہاں وقف کرنا ہے. یہ آخر جو علامات اس کے اوپر لگائی گئی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم جو غیر عربی دان ہیں ان کو اس میں دقت نہ ہو اور وہ اس پہ صحیح خیال رکھ سکے. بہرحال یہ پڑھنے کے اعتبار سے صحیح اس کی ادائیگی بھی ہو, باقاعدگی بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ظاہری اور باطنی آداب ہیں اس کا پورا پورا خیال رکھ سکے. جو ادب اور احترام جس کا یہ متقاضی ہے اسے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو پڑھ دیں. پھر صرف پڑھنا پیش نظر نہیں ہے, پڑھنے سے یقیناً اجر و ثواب ہے. ہر ہر حرف کے اوپر دس نیکیاں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا بالکل برحق. لیکن اللہ نے یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے تو نازل نہیں فرمائی. اللہ نے تو اسے کہا ھدی للمتقین, یہ مضمون ہم کل پڑھائے, یہ تو ہدایت نامہ ہے. اس ہدایت کو اخذ کرنے کے لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. سمجھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا ایک محض علمی ایکسرسائز کے طور پر درکار نہیں ہے, سمجھنا اس لیے ہے تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں, اس کی پیروی کر سکیں. جو حکم اللہ نے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو دیا, کل ہم نے چوتھے رکوع میں پڑھا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پس جب کبھی بھی آئے گی آپ کے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, تو جس کسی نے میری ہدایت کی اتباع کی پیروی کی اس کے پیچھے چلا تو وہی لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم اور حزن سے دوچار ہوں گے. یہ مضمون ہم پڑھائیں. تو آخر یہ تلقین کیا صرف آدم علیہ السلام کو تھی اور بعد والوں کو نہیں ہے؟ اصل میں تو یہ سنایا ہی اولاد آدم کو جا رہا ہے. وہ تو جو مکالمہ ہوا اس کو اعلیٰ ترین سطح پر آدم علیہ السلام نے تو پورا کر کے دکھایا. مجھے اور آپ کو یہ ساری باتیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ تاکہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت ہی, جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق. اور اس تلاوت کے ساتھ ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ بنایا ہے, اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری. پھر سے گن لیجئے. دل کی گہرائیوں سے ایمان اور یقین. پڑھنا عربی کے قواعد کے مطابق باقاعدگی کے ساتھ, اور پھر اس کو سمجھنا, پھر اس پر عمل کرنا اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی, اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا, یہ تلاوت کے حق ہیں. ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تلاوت کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ خوشخبری ہے کہ یہی حقیقی ایمان والے ہیں جس پر واقعی ایمان رکھتے ہیں. اور جو کوئی اس کا انکار کرے, کتاب کا انکار کرے یا اس کی تلاوت کا انکار کرے, جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے, تو وہی تو ناکام ہونے والے اور خسارہ پانے والے. اگر ہم اپنی ناکامیوں اور خسارے کی وجوہات تلاش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن تو قدم قدم پر بتا رہا ہے, ہر دوسری چوتھی آیت کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ کیوں تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, یاد کرو میرے وہ انعامات جو میں نے تم پر کیے, اور میں نے تمہیں بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی تمام جہان والوں پر. آپ کو یاد آیا ہوگا کہ اسی آیت سے بنی اسرائیل کے خلاف چارج شیٹ کا آغاز ہوا تھا. جیسے کوئی سٹیٹمنٹ ہے, اس کی ایک سائڈ پہ بریکٹ ہوتی ہے, وہ اس کی اوپننگ بریکٹ تھی, یہ اس کی کلوزنگ بریکٹ ہے. یہاں پر آ کر اب ان کے خلاف جو فرد قرارداد جرم جو پورے دس رکوعوں پر محیط وہ ختم ہو رہی ہے, اس لیے وہ آیت دوبارہ سے آ رہی ہے. اور آیات کے دہرائے جانے کا ایک مقصد میں تعارف قرآن مجید کے ذیل میں یاد کر چکا ہوں کہ آیات اس لیے دہرائی جاتی ہیں کہ اہم باتیں جو بھی اچھا خطیب ہوتا ہے وہ اس کو ضرور ریپیٹ کرتا ہے. تو یہ تو وہ خطیب اعلیٰ ہے جس نے ہم سب کو بولنا سکھایا, تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے کلام میں, ورنہ عام طور پر ریپیٹیشن کلام کا عیب سمجھی جاتی ہے. تو خدا نخواستہ اللہ کے یہاں ووکیبلری کم نہیں پڑ گئی, بلکہ ہیمر کرنا تاکہ بندے بھول نہ جائے, اہم باتیں بار بار ان کے سامنے لانا. اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ ہمارے سامنے بات رکھی کہ اے بنی اسرائیل, یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے. وانی فضلتکم علی العالمین, اور یہ کہ میں نے تمہیں بزرگی دی تمام جہان والوں پر. وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اور بچو اس دن کی اکاؤنٹیبلٹی, اس دن کی ہلاکت, اس دن کی اللہ کے حضور میں پیشی, جبکہ کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے. ولا یقبل منها عدل, اور نہ ہی اس سے کوئی تاوان یا فدیہ قبول کیا جائے گا. وہاں شفاعت کا ذکر پہلے آیا تھا, یہاں فدیہ کا ذکر پہلے آ رہا ہے. ولا تنفعها شفاعۃ, اور نہ ہی اسے کوئی جھوٹی سفارش نفع دے گی, فائدہ پہنچائے گی. ولا هم ينصرون, اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے. اس سے آگے اب آغاز ہو رہا ہے جو ہم سب کے جد امجد اور قدر مشترک بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے خلاف کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام, اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے ہی دو بیٹے ہیں, ایک اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل سے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرے تھے اسحاق علیہ السلام جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسل ہے بنی اسرائیل. تو بات وہاں سے شروع کی جا رہی ہے جو دونوں کے درمیان کامن فیکٹر, اور اس میں اصل میں ابھی سمجھیے کہ تمہید شروع ہو گئی, یہ جو قبلہ جو چینج ہونے والا ہے اس کے حوالے سے. فرمایا وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب کہ آزمایا, جانچا, پرکھا. اس لفظ ابتلا پر غور کیجئے گا, زندگی کا مقصد اللہ تعالی نے یہی بتایا ہے, بلا یبلو اور اس سے ابتلا, آزمائش, امتحان. اور یہ امتحان وہ چیز ہے جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی الرسول اور ابراہیم خلیل اللہ بھی اس سے, ان کو بھی ایکسپشن نہیں, بلکہ جتنا کسی کا درجہ بڑا ہے اتنے اس کے امتحانات بھی بڑے ہیں. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, تو جب جانچا پرکھا, آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے, بڑی بڑی باتوں میں، بڑے بڑے امتحانوں میں. یوں کہہ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی داستان حیات کو یہاں پر سم اپ کر دیا گیا. امتحانات کا وہ سلسلہ جو آنکھ کھولتے ہی شروع ہوا جبکہ باپ بت پرست، بلکہ بت بنانے والا، اور پورا معاشرہ شرک کی آمیزش میں، اور ابراہیم علیہ السلام وہیں سے اپنے اس جہاد کا آغاز کرتے ہیں. باپ کو بھی سمجھاتے ہیں لیکن باپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، گھر سے نکال دیتا. اسی طریقے سے اس معاشرے میں جو کفر و شرک ہو رہا ہے، بادشاہ وقت اس کے دربار میں اللہ کی توحید کی بات جا کر پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ پوری قوم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے. لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی ثابت قدمی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انہیں بچایا. اللہ آزماتا ضرور ہے لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے. اور اس سے آگے پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کے امتحانوں کا نقطہ ہے عروج، کہ بڑھاپے میں جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جب وہ ذرا بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے، اس کا ذکر آ جائے گا آگے، تو اللہ پاک نے کہا کہ اب اسے میرے راستے میں قربان کر. کہ یہ امتحانوں کا نقطہ ہے عروج، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی پورا اتر کر دکھا دیا. اس فاطمہن، انہوں نے ان سارے امتحانات میں پورے اتر کر دکھا دیا. تو جب امتحان میں کوئی شخص کامیابی کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اسے انعام دیا جاتا ہے. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک میں آپ کو انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں. اب نبوت اور رسالت آپ ہی کی نسل میں رکھ دی جائے گی. قال ومن ذریتی، دیکھیے جو جنہیں خیر کی حرص اور حوث ہوتی ہے تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ کیا یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ میری اولاد میں بھی چلے گا؟ یہ ہے انسان کی اصل امبیشن کہ اپنی اولاد کو کس راستے پر لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال لا ینال احد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ وداؤٹ ایکسیپشن یہ نہیں ہے کہ جو بھی آپ کی نسل میں ہے سب کو جو ہے یہ ملتا چلا جائے گا. میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں، ان کو نہیں پہنچے گا. یعنی یہ امامت کا تعلق عمل سے ہے، نسل سے نہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جبکہ ہم نے بنایا خانہ کعبہ، بیت اللہ جو ہے، اسے لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ اب تم بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ. مقام ابراہیم، جنہیں بھی اللہ پاک نے بیت اللہ کی زیارت کی سعادت عطا فرمائی ہے، ان کے علم میں ہے کہ بیت اللہ جو دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہمیشہ سے وہی رہا ہے. امتداد زمانہ سے اس کی عمارت گر گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، اسے بنیادوں سے دوبارہ اٹھایا. تو جب وہ تعمیر فرما رہے تھے تو آپ چشم تصور سے دیکھیے، وہ وادن غیر زرعین، جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، وہاں پر وہ تعمیر کتنا مشکل کام ہوگا. تو اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام اس عمارت کو اٹھا رہے تھے تو جب وہ ایک ان کی اپنی ہائٹ کے برابر پہنچ گئی، جہاں تک وہ پتھر وغیرہ ویسے رکھ سکتے تھے، اب اس کے بعد اوپر کیسے جائیں؟ کوئی آج کی طرح کے کوئی شٹرنگ کے انتظامات تو نہیں تھے. تو اللہ کے حکم سے جس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ تعمیر فرما رہے تھے، جیسے جیسے وہ عمارت بلند ہو رہی تھی وہ پتھر بھی اوپر اٹھتا چلا جا رہا. وہ اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم مبارک ہیں ان کے نشان بھی اس پتھر پر، اور وہ پتھر جو ہے وہاں پر ایک گلوب کے اندر شیشے کے محفوظ ہے، وہ مقام ابراہیم ہے. اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ جتنے بھی لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو آئیں، جب وہ طواف کریں تو اس کے بعد شکرانے کے دو نفل وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑے. مقام ابراہیم سے مراد ضروری نہیں ہے کہ جہاں وہ گلوب پڑا ہے، پورا خانہ کعبہ جہاں بھی جگہ مل جائے. ایسا نہیں کہ لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے، اس لیے کہ دیکھیے کسی کا دل جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ محترم ہے. کسی انسان کو تکلیف پہنچا کر نہ انسان وہاں حجر اسود کو بوسا دینے کی کوشش کرے، اور نہ ہی یہ کہ مقام ابراہیم پر نماز، سارے حرم میں جہاں جگہ مل جائے وہ سب مقام ابراہیم. واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ تم دونوں پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. پاک رکھنے سے مراد ظاہری طور پر بھی وہاں پر اسے ہر قسم کی نجاست سے، آلودگی سے پاک صاف رکھا جائے، اور باطنی طور پر بھی کفر و شرک کی آمیزش سے اس کو پاک رکھنا ہے. کسی پہلو سے کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کی، دعا کی کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دیجئے گا، من آمن منهم باللہ والیوم الآخر، لیکن اس دعا کو مشروط کیا کہ اس شخص کو جو کوئی ایمان لایا ہو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر. دیکھیے یہ ہے خلیل اللہ ہونے کی علامت، کہ چونکہ اوپر سوال کیا تھا اور جواب ملا تھا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں ہوگا، تو آپ دعا کرتے ہوئے خود کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ جو تیری مان کر چلنے والا ہو اسے تو یہ ساری نعمت عطا فرمانا. لیکن اللہ کی اپنی سنت ہے، اپنا ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ جو ناشکری بھی کرے گا، کفر بھی کرے گا، اسے بھی میں اس دنیا میں تو تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دوں گا. دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ، بڑے سے بڑا نفع اگر اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے تو اللہ اسے خود قلیل کہہ رہے ہیں. قلیل ہمارے ہاں انگریزی میں ایک کہتے ہیں ا لٹل، تھوڑا سا، دی لٹل، تھوڑا سا، اور لٹل نہ ہونے کے برابر. یہاں قلیل لٹل کے معنی میں آ رہا ہے، کسی شمار و کتار میں ہی نہیں. دنیا کی تو عارضی سا ہی فائدہ، اس لیے کتنا 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کے بعد تو وہی دو سفید کپڑے اور قبر کی مٹی. تو اسے میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے لوں گا، ثم اضطرہ الى عذاب النار، اور پھر میں اسے دھکیل دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. گویا کہ اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی وقت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک مچھر کے پر کے برابر بھی، اگر اتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا. لیکن اللہ کا خانِ نعمت یہاں کافر کے لیے، مومن کے لیے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ تو امتحان گاہ ہے، نتیجہ تو آخرت کے سامنے آئے گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں، وہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ تعمیر نو فرما رہے تھے، اور جب دیکھیے اس کیفیت میں جبکہ اتنی مشکل کے ساتھ وہ تعمیر، میں نے اس کو تھوڑا سا آپ کو اس کا اندازہ دلانے کی کوشش کی ہے، کہاں سے پتھر اٹھا کے لا رہے ہوں گے، پتھروں کو توڑنے کے لیے بھی وہاں کوئی ڈائنامائٹ تو نہیں، سائز کے ہوں، برابر ہوں، پھر کتنی مشکل سے ان کو جو ہے پلیس کرنا ہے درمیان میں، جو کوئی بھی مٹی گارا وہ کہاں سے، ایک چاہے زمزم صرف وہاں پر جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جہاں سے پانی برآمد ہوا تھا، کتنی محنت مشقت کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار یہ ہم سے جو بھی صحیح و جہد بنائی ہے اسے تو اپنے کرم سے قبول فرما دے. بڑے سے بڑا نیکی کا کام بھی اسی وقت نتیجہ خیز ہے جب اللہ قبول فرما لے. اگر دنیا میں کسی کو دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی پرکاہ کی وقت نہیں ہوتی. اس لیے بڑی سے بڑا، اونچے سے اونچا کام کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ صدا کر کرے، اسے ڈر بھی رہے تو پتہ نہیں اللہ قبول، اللہ کے یہاں قبول ہوگا کہ نہیں، اور اللہ سے قبولیت کی دعا کرتا ہے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس کوشش، محنت اور صحیح جہد کو تو شرف قبولیت عطا فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. مزید کیا دعا کر رہے ہیں، یہ تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ تمہید ہے دعا کی. اصل دعا کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنائے رکھیو. ذرا لفظ مسلمان کو پہچانیے, یہ ہماری اردو ہے. مسلمین جو ہے وہ تسمیہ کا دو کا جمع سیگا ہے. عربی میں ہمارے ہاں تو اردو میں واحد اور جمع ہوتے ہیں, عربی میں تین سیگے ہیں, واحد پھر تسمیہ جو دو کے لیے آتا ہے, اور پھر جمع ہے جو دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے. تو ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا رہے تھے. مسلم وہ ہے جو سر تسلیم خم کر دے, جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے, جو سبمٹ کر دے. اور دیکھیے کتنا یہ کون سا مقام ہے جس کے لیے اللہ کے دو جلیل قدر نبی وہ اللہ کی بارگاہ میں صدا کر رہے ہیں, اور ہم نے اس لفظ مسلم کو کتنا بدنام کیا ہوا ہے اپنی بے عملیوں کی وجہ سے. آپ کو جارج برنرڈ شا جو بہت بڑا رائٹر تھا برطانیہ کا, اس نے ہمارے اسی طرز عمل کے اوپر ایک اپنی سٹیٹمنٹ دی. اس نے کہا جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس سے اونچی کتاب نظر نہیں آتی, لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان سے بدتر قوم نظر نہیں آتی. اتنا فرق, اتنا تضاد. تو یہ معاملہ ہمیں اس کی ہر وقت ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر دنیا میں اللہ کے سفیر ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے ریپرزینٹیٹو. مسلم وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے, اللہ کے سامنے جھکا دیا. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کا اپنا مسلم فرما بردار بنائے رکھیے. ومن ذریتنا امتم مسلمت اللہ, اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت برپا کیجیے جو تیری فرما بردار, ایک امت مسلمہ. یعنی میرے اور آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے خانہ کعبہ کے اندر, اور کون کر رہے ہیں؟ ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. سوچیے تو صحیح, یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے, یہ کس کس کی دعائیں, کس کس کی قربانیاں, یہ ان سب کا فیض. ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. یہ نعمت اسلام جو ہمیں بغیر کسی کوشش کے, محنت کے بائی برتھ حاصل ہو گئی, اور کوئی چیز جو انسان کو بغیر تردد کے مل جائے, ہی ٹیکس اٹ فار گرانٹڈ کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے ہی ہے. تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. وارنا منافقنا, اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سکھا دی. مناسک حج یعنی عبادت کے طریقے جو اللہ نے سکھائے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. وہ براہ راست اللہ سے مانگ رہے ہیں اور پھر انسانوں کو سکھاتے ہیں وہ رسول. عبادت اپنی مرضی سے نہیں, اس کا طریقہ اپنی مرضی سے ایجاد کیا جائے تو کیا بنتی ہے؟ بدعت. اور اگر رسول کے طریقے پر کی جائے تو عبادت ہوتی ہے, کیونکہ رسول خود اللہ سے سیکھا ہوا ہوتا ہے. یہاں کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دیجیے. وارینا منافقنا وتب علینا, اور ہماری توبہ قبول فرما لیجئے, ہماری جانب نظر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائیے. انک انت التواب الرحیم, بے شک آپ تو بہت ہی زیادہ توبہ قبول فرمانے والے. تواب جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے, اور الرحیم مسلسل رحم فرمانے والے, ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں. آگے مزید دعا دیکھیے کیا ہو رہی ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اور اے ہمارے پروردگار تو مبعوث فرمائیو ایک رسول انہی میں سے. کن میں سے؟ پہلے چونکہ امت مسلمہ کی بات تھی, اب اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیو, ایک رسول اٹھائیو. کیا کرتے ہیں وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتی کا, جو ان پر تیری آیات کی تلاوت فرماتے ہوں. اب یہاں پر بھی غور کیجئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیا وہ تلاوت تھی جو آپ اور میں کرتے ہیں, یا وہ تلاوت وہ تھی کہ وہ تلاوت فرماتے تھے, اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے, اور اپنے فالوئرز کے بارے میں انشور کرتے تھے کہ دے آر پریکٹسنگ اٹ؟ یہ سب اس تلاوت کا سب. یتلو علیہم آیات, اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چار کام یہاں پر گنوائے جا رہے ہیں جن کا قرآن مجید میں چار مرتبہ ہی تذکرہ آیا ہے, اور جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کر کے بتایا. یہ چار کام ہوں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے تو تبھی اسلام دوبارہ سے غالب آئے گا. اس لیے کہ اسلام تو دوبارہ عروج ہوگا تو اسی طریقے سے جس طرح سے وہ پہلی دفعہ غالب آیا. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتک, وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت فرماتے ہوں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں تعلیم دیتے ہوں کتاب کی. کتاب ممانی قوانین، ڈوز اینڈ ڈو ناٹ، وَالْحِكْمَةَ اور اس کی جو حکمتیں ہیں، دا انڈر لائن لاجک، وہ بھی ان کو سمجھاتے ہوں بتاتے ہوں. وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہوں، انہیں جتنی ظاہری اور باطنی ان کی نفسانی جو کمزوریاں ہیں وہ ان سے ان کو پاک کرتے ہیں. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بڑا غالب اور کمال حکمت والا ہے. تو گویا کہ یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اپنے لیے کہ ہمیں بھی اپنا مسلم اور فرما بردار بنائے رکھے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو روح گردانی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے سوائے اس کے جو خود ہی اپنی جان کے لیے بے وقوف. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو اتنا اچھا طریقہ ہے، اس کو کس کی بجائے کوئی اور طریقہ جو اختیار کرے گا سوائے اس کے جو بے وقوف ہے، اپنی جان کا نقصان کرنے والا ہے، وہی ہے جو یہ رویہ اختیار کرے گا. کیوں؟ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے پسند فرما لیا تھا، منتخب کر لیا تھا اس دنیا میں بھی اپنی دوستی کے لیے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے، وہ جو چار کامیاب ہونے والے لوگوں کا گروہ ہے. نبی تو وہ بائی ڈیفالٹ ہیں ہی، اور جو نبی ہوتا ہے اس کے اندر باقی خصوصیات وہ تو اس سے کمتر ہیں، وہ تو ہر صورت میں ہوتی ہی ہوتی ہیں. اس لحاظ سے وہ آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے وہ جو اچھا اللہ کے جو پسندیدہ گروہ ہے ان میں سے ہوں. تو جو ان کا طریقہ چھوڑ کر جنہیں اللہ نے دنیا میں بھی اپنی دوستی کے لیے پسند کیا ہو، جو ان کی آخرت کی کامیابی کا بھی سرٹیفکیٹ دیا ہو، جو ان کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اب ان کا طریقہ کیا تھا؟ اس قال له ربه اسلم، جب بھی ان کے پروردگار نے فرمایا کہ سر تسلیم خم کیجیے، اسلم یعنی اسلام لائیے، اور اسلام لانا کیا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دیجئے جو حکم دیا جا رہا ہے. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے بڑے شوق سے یہ جواب دیا کہ میں نے تو اپنے آپ کو جھکا دیا جہانوں کے پروردگار کے حضور میں، میں نے تو اپنی پرسنالٹی کو سبمٹ کر دیا، سرنڈر کر دیا، میں نے تو اپنے آپ کو بچھا دیا اللہ کے حضور. اب یہ اصل میں تو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یہ ہے اصل جو مطلوب رویہ ہے ایک بندہ مسلم سے، اور اسی کی مثال جو اس کے لیے اب مثال ابراہیم علیہ السلام کی دی جا رہی ہے. پھر وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام صرف خود ہی اس طریقے پر چلنے والے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو وصیت کی اسی بات کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی، دو بیٹے، اور بیٹوں کو نہیں اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کو بھی اسی بات کی وصیت کی. یا بنی یا، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے پسند فرما لیا ہے تمہارے لیے الدین کو. وہ دین کون سا؟ جو آگے ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین، نظام حیات، سسٹم آف لائف صرف اسلام ہے. تو اللہ نے تمہارے لیے وہ پسند فرما لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا کہیں تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو. جو لمحہ بھی اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں گزرتا ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے مسلمانی کی حالت میں نہیں بلکہ معصیت اور ناشکری کی حالت میں گزر رہا ہوتا ہے، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی لمحہ بھی جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی میں نہیں بسر ہونا چاہیے. یعنی یہ ہے وہ میں نے عرض کیا نا، وہ ریفلیکشن اس بات کی کہ اس انسان کی اصل امبیشنز کیا ہے. ورنہ ہمارے ہاں وصیت کیا ہو رہی ہوتی ہے مرتے وقت کہ بھئی وہ فلاں جگہ اتنے پیسے ہیں، فلاں پلاٹ جو ہے اس کی یہ ڈیل اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے، دکان کا یہ معاملہ اس طرح سے ہے، کاروبار کے جو یہ اس سے یہ لینا ہے یہ دینا ہے، اور جناب وہ بچوں کا خیال رکھنا اور بچیوں کا خیال رکھنا، اور اس قسم کی تاکیدیں ہو رہی ہیں. یہاں ایسی تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے. انبیاء کی وراثت تو یہی یہ ہے کہ اگر یہ تمہارا ہوا تو یہ سب چیزیں یہ تو مقدر کی مل ہی جائیں گی, ان کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت. اصل فکر کہ دیکھنا تمہیں بھی مرتے دم تک حالت اسلام پہ قائم رہنا, اس سے نہ سر منہ انحراف نہ کرنا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, اور پھر کیا تم اس وقت موجود تھے حاضر تھے جبکہ یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ قال لبنیہ, اور جبکہ انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام تک وصیت ابراہیم علیہ السلام کی موجود ہے. یعقوب علیہ السلام کو جب وہ وفات ان کے اوپر آنے لگی تو وہ بیٹوں کو بلا کر انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بعد کس طرح سے کماؤ گے اور کیا کرو گے. ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, کس کی بندگی اختیار کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, انہوں نے بھی جواب دیا کہ ہم تو بندگی کریں گے عبادت کریں گے آپ کی اور آپ کے الہ آپ کے معبود اور آپ کے آبا یعنی باپ دادا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی الہ واحدہ, جو کہ صرف ایک ہی معبود حقیقی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم تو اسی کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں, ہم تو اسی کے لیے فرمانبرداری اختیار کیے ہوئے ہیں. یہاں آپ غور کیجئے کہ اس میں جو بٹوین دی لائنز جو ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے کہ والدین کا فرض اور اولاد کا یہ حق ہے کہ سب سے پہلے والدین ان کی اصلاح کی فکر کریں, یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ آگے یہ اسلام کا سلسلہ یہ چلتا رہے. آج ہماری ساری فکر یہ ہے کہ بچہ کانوینٹ کے کون سے اسکول میں داخل ہو جائے, وہاں سے نکلا تو جناب وہ اے لیول کے لیے اور او لیول کے لیے جو ہے وہ کون سے کیمبرج سسٹم کے اندر جو ہے وہ گیا کہ نہیں گیا, اور وہاں سے نکلا تو اب جو ہے وہ باہر کون سی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن اس بات کی کوئی فکر ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی کتاب کیا ہوا ہے, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, ان کو جو ہے زندگی گزارنے کے کوئی آداب وہ بھی ہم نے سکھائے کہ نہیں سکھائے. اس تعلیم کی نفی نہیں ہے, کالا چوتھے رکوع میں دونوں چیزیں عرض کر چکا ہوں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے دونوں علم دے کر بھیجا, لیکن اگر صرف ایک آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو نظر جو ہے اس کے اندر ٹیڑھا پن آئے گا ہی آئے گا. زندگی اگر صرف ان مادی علوم کی روشنی میں بسر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر مادیت کے شکار ہو کر اس دور کے سب سے بڑا شرک ہی مادہ پرستی کا شرک ہے. دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنا اور آخرت کو بھول جانا, پھر اس کا شکار ہو جائے گا انسان. اس لحاظ سے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ جس بات کی فکر ابراہیم علیہ السلام کو تھی, اسماعیل علیہ السلام کو تھی, اسحاق علیہ السلام کو تھی, یعقوب علیہ السلام کو تھی. اور اس میں ایک بات اور بھی دیکھیے, یہاں پر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ جواب دیا تو حالانکہ اصولی طور پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے تو ان کے باپ دادا یا آبا و اجداد اگر وہ صرف ان کے اندر نسلی تعصب ہوتا تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے والد اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو ہے پیروی کریں گے. لیکن وہ اپنے تایا کا بھی ذکر کر رہے ہیں, اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے, اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد کس کا ذکر کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کا اور پھر اسحاق علیہ السلام کا. گویا کہ اس وقت تک ایسا کوئی تعصب نہیں تھا کہ جناب صرف بنی اسرائیل میں ہی نبوت اور رسالت رہنی چاہیے اور بنی اسماعیل جو ہیں وہ کوئی غیر ہیں, وہ تو ان کا بھی ذکر ویسے ہی ادب سے اور احترام سے کر رہے ہیں. یہ تو بعد میں یہود اور نصارہ نے یہ ساری تفریق جو یہودیوں کی جو کل ہم پڑھا ہے کہ کہہ رہے ہیں جبریل نے دشمنی کی کہ انہوں نے قرآن جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا, حالانکہ ان کے جد امجد نے تو ان کو یہ تعلیم نہیں دی, انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ ہم ان سب کے عرب کی پیروی کریں گے. تلک امت قد خلت, یہ گروہ تھا ایک جماعت تھی جو گزر چکے. لہا ما کسبت, ان کے لیے ہے جو کچھ انہوں نے کمایا. ان کی یہ بڑائیاں اور نیکیاں تمہارے کام نہیں رہیں گی اگر تمہارا اپنا عمل اچھا نہیں ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمائی کی ہے, جو اپنا عمل ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے, تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم اپنی کارگزاری بتاؤ, تم کیا لے کر آئے ہو. ये जो पिदरम सुल्तान बूथ जनाब, हम तो कुरैशी हैं, हम तो सिद्दीकी हैं, हम तो फारूकी हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी नस्बतें हैं ये, लेकिन क्या सिर्फ नाम के साथ ये नस्बत लगा देने से वो सारी बरकत हासिल हो जाएंगी या उन जैसे काम भी करेंगे? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की तरह सारे घर को झाड़ू देकर अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए तैयार है? फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नो खलीफा वक्त जिनके नाम से दुनिया कांपती है, क्या उनकी तरह पत्थर सर के नीचे रखकर सोने के लिए नंगी जमीन पर तैयार हो? सिर्फ नाम ले लेने से तो बात नहीं बनेगी। अल्लाह कह रहा है कि उनके लिए जो कुछ उन्होंने किया, जो उनकी कुर्बानियां हैं, जो उनकी कोशिशें और मेहनतें, अल्लाह ताला उनकी बेहतरीन कदर अफजाई फरमाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए वो कुछ है जो तुमने कमाई किया है, कसब किया है, और तुमसे उनके अमलों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वकालू कून हू नौ नसौरा तहतदू, और वो ये कहते हैं कि भाई तुम बन जाओ, हो जाओ यहूदी या नसरानी ताकि तुम हिदायत पा जाओ। अब देखिए वो तासुब उनका, कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, इनसे कह दीजिए कि बल्कि हमने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी की है जो हनीफ थे, यकसू थे, सबसे कट्टर एक अल्लाह के हो रहे थे। इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ना यहूदी थे ना नसरानी थे, तो हम तो उससे भी बड़ी शख्सियत की जो है तो पैरवी कर रहे हैं। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हरगिज मुशरिकों में से नहीं थे। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा अंजिला इलैना, इनको कहिए, इनको जवाब दीजिए कि हम तो ईमान लाए अल्लाह पर, वमा अंजिला इलैना, और उस पर जो हमारी जानिब नाजिल किया गया। क्या नाजिल किया गया? ये कुरान मजीद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से ये जवाब दिलवाया जा रहा है। वमा अंजिला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब, और हम उस पर भी ईमान लाए जो कुछ नाजिल किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, जो सही थे उन पर नाजिल हुए, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो गाइडेंस और हिदायत दी, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ जो कुछ नाजिल किया, व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ जो कुछ उतारा गया, वल असबाफी और उनकी औलाद के ऊपर, वमा उदिया मूसा व ईसा और जो कुछ दिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, वमा उदिया नबियून मिन रब्बिहिम और जो कुछ भी हिदायत गाइडेंस आसमानी सहीफे अता किए गए सारे नबियों को उनके परवरदिगार की तरफ से। इसी के ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने जितने भी नबी और रसूल इस जमीन पर उतारे हैं सबका तस्करा कुरान में नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में तो जो अहले अरब जिन नबियों रसूलों से वाकिफ थे, जो अरब के इलाके में जो नबी और रसूल आए हैं उनके वाकयात का बेहतर तस्करा। तो यहां पर इजमाली तौर पर कहा जो भी अल्लाह ने तालीम किसी भी नबी को दी थी हम उन सब पर ईमान रखते हैं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, और हम उनमें से किसी के दरमियान भी फर्क नहीं करते हैं। फर्क करना क्या है कि एक को मानना दूसरे को न मानना। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम तो उसी के लिए यानी अल्लाह के लिए सरे तस्लीम खम किए हुए हैं, अपने आप को उसी के सामने झुकाए हुए हैं। फाइन आमनु बेमिसलिमा आमन तुम बेही फकद हिस्सा, पस अगर वो भी ईमान ले आए जिस तरह के तुम ईमान लाए हो तो वो हिदायत पा गए। तुमसे मुराद यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम, गोया के सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का ईमान जो है ये हिदायत के लिए कसौटी और मायार। यहां पर अल्लाह ताला ने स्टैंडर्ड बता दिया कि किस तरीके का ईमान अल्लाह को मतलूब है। तुम हिदायत याफ्ता तब हो जब तुम भी ईमान लाओ जिस तरह के यानी अगर ये जितने भी मुशरिकीन हैं कुफार हैं वो ईमान ले आए जैसे कि अहले ईमान हकीकी तौर पर सहाबा किराम, इसमें उनका मुकाम भी बताया जा रहा है और हम सबके लिए भी कि मायार मतलूब जिसको फॉलो करना है। मा आना अलैहि व असहाबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो तरीका जो मैं जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा किराम। और एक और इरशाद ग्रामीण है कि अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत को अख्तियार करना, व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, और मेरे खुलफाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता है उनकी तरीके को उनकी सुन्नत को फॉलो करना भी तुम्हारे लिए जरूरी। कुरान से उसकी दलील ये सामने आ रही है। वहीं तवल्लो, पस अगर वो रुख फेर लें रूगरदारी करें रूगरदानी करें, फाइन नामा हम फी शिकाक, تو بے شک وہ تو حق دھرمی اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تو اللہ کافی ہے آپ کے لیے ان کے مقابلے میں, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفایت کرے گا. یہ ساری ان کی مخالفتیں, ساری سازشیں, ریسہ دوانیاں, یہ کچھ بھی آپ کا بگاڑ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ داعی حق کے لیے اللہ ہی کافی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا, اور بعد میں بھی اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. صبغت اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً, اور اللہ سے بہتر, اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ اختیار کرنے سے مراد اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ کسی پانی سے, آپ کو پتا ہے کہ یہ عیسائی وغیرہ جو ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ختنہ کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو زرد رنگ کے پانی سے بپتسمہ دیتے ہیں, بیپٹائز کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کسی رنگ دار پانی سے اللہ کا رنگ نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ کا رنگ تو اللہ کی بندگی اختیار کرنے سے کرتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم تو اسی کے لیے عبادت کرنے والے, اسی کی بندگی. عبادت کا وہ تصور جو کل تفصیل سے عرض کیا تھا, پھر سے ذہن میں تازہ کیجیے. اسی کے لیے پوری کلی اطاعت اختیار کرنے والے, لیکن کمال شوق و محبت کے ساتھ, پوری محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر 24 گھنٹے کی زندگی اسی کے احکام کے مطابق ہم تو بسر کرنے والے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ, اور ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, حالانکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, وہ تو رب العالمین ہے. اسی نے تم, ہمیں بھی اس نے پیدا کیا, تمہیں بھی اس نے پیدا کیا, ہماری بھی پرورش فرما رہا ہے تو وہی فرما رہا ہے. رزق کون دے رہا ہے, کافر ہے یا مومن ہے, سب کو کون دے رہا ہے؟ تو اللہ کے بارے میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو ربنا وربکم, ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ونحن له مخلصون, اور ہم تو اسی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرنے والے ہیں. ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, اور یا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام, و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام, بل اسباط اور ان کی اولاد, کانو ہودا نہ نصارا, وہ کیا یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ, کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ زیادہ جانتا ہے, یعنی یہ تو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو پتا ہے کہ اصل دین تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے, اور اس کے مطابق جو ہے یہ کہنے کی ضرورت کہ جناب یہ ان سب کو یہودی یا نصرانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ موحد تھے, وہ حنیف تھے, وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے. ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف. یعنی اس میں انہیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری کتابوں میں وہ ساری شہادتیں اور گواہیاں موجود آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اب اگر تم محض ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو چھپا رہے ہو تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اور یہ آیت, چونکہ یہ تو اس کی بیک گراؤنڈ ہے, اس کی کرنٹ اپلیکیشن یہ ہے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی یہ گواہی موجود, تم ساری دنیا میں اللہ کے نمائندے, اور تم اپنے عمل سے اس کو چھپانے کے مرتکب ہو رہے ہو, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہے؟ یہ قرآن ہمارے پاس اللہ کی گواہی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ ہرگز غافل نہیں اس سے جو عمل تم کرتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ گروہ ہے, ایک جماعت ہی جو گزر چکی. لَهَا مَا كَسَبَتْ, ان کے لیے ہے جو عمل انہوں نے کیے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے ہے جو کچھ تم نے کسب کیا, کمائی کی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ان کے عملوں کے بارے میں. یہاں دیکھیے وہی مثال کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دوہرا دوہرا کر آتے ہیں. ابھی کتنی جلدی جو ہے وہی آیت پھر سے آ چکی ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھائے گا, کسی رشتہ داری کی وجہ سے اسے نجات نہیں مل سکے گی. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہاں پر ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ کی طرف سے جزا یا سزا ملے گی. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، اب وہ آیا مقام آ گیا جہاں پر قبلے کی تبدیلی کا جو حکم آنے والا. تو سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر کہ یہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اللہ کے حکم سے قبلہ بیت المقدس، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے تو وہاں اس بات کا یہ ممکن تھی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال قبلہ تعین کر سکیں، اس لیے کہ ایسے رخ پر نماز پڑھیں کہ بیت المقدس بھی سامنے ہو اور خانہ کعبہ بھی سامنے ہو. لیکن مدینہ طیبہ چونکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا، جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اب وہاں پر اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹ ہوتی تھی. تو جو ایک طبعی اور دلی محبت تھی اللہ کے گھر سے، اس کی وجہ سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی رہتی تھی. لیکن اللہ نے تو آزمانا کہ کیا کسی عمارت سے محبت ہے یا مجھ سے محبت ہے، میرے حکم سے محبت. اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے. اللہ کا حکم اگر یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تو چاہے دل کتنا بھی کرتا ہو خانہ کعبہ کی، اسی طرف رخ کرنا ہے. تو 16-17 مہینے مدینہ طیبہ میں بھی اب یہ ہو رہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن اللہ کی طرف پر امید نگاہوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا. 16-17 مہینے کے بعد پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اب بیت اللہ کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. تو وہ جو حکم آنے والا تھا اس کے بارے میں کہا کہ ان قریب ان میں سے کچھ بے وقوف لوگ سوال کریں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس کی طرف کہ جس پر یہ تھے، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. قل للہ المشرق والمغرب، فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اللہ کی سمت میں محدود نہیں ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ تو ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم. مراد کیا کہ جو صراط مستقیم کا سچا طالب ہو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نوازتا ہے. اللہ نے تمہیں پہلے صراط مستقیم سے نوازا، تم نے اس کی ناقدری کی، اللہ پاک نے وہ صراط مستقیم اب بنی اسماعیل کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اب یہ ہے امت وس، امت کی تاج پوشی، کورونیشن، اس کا اعلان. اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط، وسط کے معنی ہوتے ہیں درمیانہ، اور خیر الامور اوسطھا، درمیانی چیزیں ہمیشہ بہتر ہوتی ہیں. اور وسط کے ایک معنی کہیں گے لنک اور کڑی، وہ جو گولڈن چین ہے نبوت اور رسالت کی جو اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں ایک کڑی کا اضافہ کر دیا، جو کام پہلے نبی اور رسول کیا کرتے تھے اب وہ کام تمہارے سپرد کر دیا. تو گویا کہ تمہیں اس گولڈن چین کے ساتھ ہم نے وابستہ کر دیا ہے، تمہیں کڑی اور لنک بنا دیا ہے اللہ کے درمیان اور پوری انسانیت کے درمیان. تو یہ ہوگا کب، یہ پورے یہ وسط اور لنک جو ہے بنے گا کب؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بن جاؤ، ہو جاؤ گواہ پوری انسانیت پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تم پر گواہ. یہ گواہی سے مراد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کی طرف سے تم پر اتمام حجت فرما دیں، اور تم وہی کام کر کے پوری انسانیت پر اتمام حجت. اس لیے کہ انسانیت کو ہدایت کی ضرورت تو تاکہ ہمیں قیامت ہے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ڈیوائن گائیڈنس ہے وہ اس قرآن مجید کی شکل میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں اللہ نے محفوظ کر دی تاکہ ہمیں قیامت. لیکن انسانوں کو تو باہر انسان ہی بتائیں گے نا، تو انسانوں کو تک اس ہدایت کو پہنچانے کی ذمہ داری اب تمہارے سپرد. گویا جو سابقہ امت مسلمہ تھی یہود، وہ معذول کیے گئے 10 رکوعوں میں جو ان کے خلاف جو چارج شیٹ آئی، اور تمہیں ایڈوانس میں وہ اس لیے بتائی کہ تم بھی کہیں انہی کمزوریوں کے مرتکب ہو کر ویسے ہی انجام سے دوچار نہ ہونا. और तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारे लिए जो है चार्टर, तुम्हारा मिशन स्टेटमेंट, वो अल्लाह ये बता रहा है कि तुम्हें अल्लाह ने इसलिए उम्मते मुस्लिमा नहीं बनाया कि अपनी जाती नमाजें पढ़ो, जाती रोजे रखो और समझो कि बस हमने बंदगी का हक अदा कर दिया। लितकूनू शुहदा अलन नास, ताकि तुम बन जाओ गवाह पूरी इंसानियत पर। दे तू भी मोहम्मद की सदाकत की गवाही, तो वो सदाकत की गवाही अपने अमल के जरिए से माशरा एक ऐसा सेटअप करके दिखाओ कि दुनिया उस मॉडल को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए कि उससे बेहतरीन मॉडल, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मॉडल से बेहतरीन मॉडल ना आया है ना आएगा। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ सफर कर रही है। तुम उन लोगों पर इत्माम हुज्जत, अब तुम नुमाइंदे हो, तुम कड़ी हो, तुम लिंक हो। इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में ये जो 23 साल मेहनत शाका है, उसके नतीजे में अल्लाह के दीन को जजीरा नुमा अरब ने गालिब करके दिखा दिया। और आखिरी जो खुतबा हज्जतुल विदा है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इस बात की गवाही ली, अला हल बल्लगतु, क्या मैंने तुम तक पहुंचा दिया। उन्होंने आवाज जवाब दिया कि ना सिर्फ आपने पहुंचा दिया बल्कि आपने पहुंचाने का हक अदा कर दिया। फिर आपने फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह रही हो, ये सब मान रहे हैं। ये गवाही इतनी अहम है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एहतमाम फरमाया और साथ फरमाया फल युबल्लिगु शाहिदुल गाइब, अब पहुंचाए वो जो यहां मौजूद है, जो शाहिद है, जो मौजूद है, उन तक जो गायब है, जो मौजूद नहीं है। ये वो मिशन जो अल्लाह ने हमारे सुपुर्द किया, ये वो मिशन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौंपा, ये है वो काम जिसके लिए अल्लाह ने हमें उम्मते मुस्लिमा बनाया। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं ये मुमकिन है कि ताकी ना रहे जाम रहे। तो हम सिर्फ आम लोगों की तरह खाने पीने, बीवी बच्चे पैदा करने और दुनिया में बिल्डिंगे बनाने के लिए हमें अल्लाह ने उम्मते मुस्लिमा नहीं बनाया है, बल्कि ये पर्पज बताया है। और ये मजमून इंशाल्लाह आगे भी जो आपके सामने रिपीट होकर आता रहेगा। वमा जालनल क़िबलत अल्लती कुंता अलैहा, अब जब उम्मते मुसलमान बदल गई तो किबला भी बदलेगा। तो नहीं बनाया वो किबला हमने, बनाया था हमने वो किबला जिस पर के आप थे, यानी बैतुल मक़द्दस, इल्ला लिनअलमा, मगर इसलिए, यानी हमने उसको बरकरार क्यों रखा जबकि आप हिजरत करके आ भी चुके थे बैतुल मदीना तैयबा, इसलिए कि हम जांच लें, परख लें, मैं यत्तबिउर रसूल, कौन है जो पैरवी करता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़दैही, उससे जो कि अपने पांव के बल, एड़ियों के बल उल्टे पांव फिर जाता है। अगर तो सिर्फ अपनी आबाई उस खाना काबा से ही मोहब्बत थी, तो अब लिटमस टेस्ट है ना कि यहां तो खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ सकते, तो पता चलेगा कि कौन सच्चे पैरोकार हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये अल्लाह ने खरे और खोटे को अलग करने के लिए 16 महीने इसको बरकरार रखा। वह इंसान कबीर अल्लाह, और ये बात बहुत गिराम, बहुत बेशक बहुत भारी है, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ने हिदायत से नवाजा है, जो वाकई हकीकी ईमान वाले थे। वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, और अल्लाह ताला ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हारे ईमान को जाया कर। या ईमान को जाया करने से मुराद क्या है? असल में वहां सवाल जब किबला बदला तो फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि अच्छा, इससे पहले तक जो नमाजें बैतुल मक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ते रहे वो तो इसके मतलब ऐसा बेकार ही गई। चलो तुम्हारा तो फिर भी तुम कुछ अल्लाह से माफी मांग लोगे, जो तुम्हारे अज़ा व अकारब जो फौत हो चुके उनका क्या बनेगा, उन सबने तो बैतुल मक़द्दस की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी। तो अल्लाह ने उन नमाज के लिए लफ्ज ईमान इस्तेमाल किया कि अल्लाह ऐसा नहीं है जो तुम्हारी उन नमाजों को जाया कर देगा, इसलिए कहा कि अल्लाह ऐसा नहीं है जो तुम्हारे ईमान को जाया कर देगा। अल्लाह के नजदीक नमाज जो है ये ईमान का सिंबल है। फला सद्दका वला सल्ला, ना उसने तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी। तस्दीक हकीकत में करता ही वो है जो कि उसके बाद अल्लाह के हुजूर में झुकता भी है। जो झुकता नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो जबानी जमा खर्च तो है, दिल में तस्दीक नहीं है। अल्लाह ने खुद उसके लिए देखिए नमाज के लिए, वो तो इतराज कर रहे थे नमाजों के जाया होने पर, और अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ऐसा नहीं है तुम्हारे ईमान को जाया कर दे। तो अल्लाह के नजदीक इसकी क्या अहमियत। इन्नल्लाह बिन्नासिल रऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला इंसानों पर बहुत ज्यादा मेहरबान और मुसलसल रहम फरमाने वाला है, यानी रऊफ वो जात جو ہر قسم کے شر کو تکلیف کو دور فرمانے والی اور مسلسل میں رحم فرمانے والا. قد نرا تقلب وجہ کا فسما, اور بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرہ مبارک کا اٹھنا آسمان کی طرف. وہ جو پر امید نگاہوں سے میرا شوق دیکھ, میرا انتظار دیکھ. فلن ولینک قبلتا ترضاها, پس ہم عنقریب آپ کو پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جو آپ کو بہت پسند ہے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام, تو پس آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا, اور تم سب جہاں کہیں بھی ہوا کرو اپنے رخ اسی کی طرف خانہ کعبہ کی طرف کر لیا کرو. یہ حکم جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حالت نماز میں تھے, اور مدینہ طیبہ میں جو مسجد قبلہ تین ہے وہ اسی کی علامت ہے کہ عین حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا تو آپ نے پھر اپنا رخ جو ہے تو چینج کیا تھا. تو چونکہ اس مسجد میں دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی تھی اس لیے اس کو مسجد قبلہ تین دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا. وہی تو ماتم تم فولو بجو حکم شطرا, تو تم جہاں کہیں بھی ہوا کرو اپنے رخ پھیر لیا کرو اسی کی طرف خانہ کعبہ کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور بے شک جن لوگوں کی کتاب دی گئی وہ تو یقیناً جانتے ہیں کہ وہی برحق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو عمل وہ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ, اور اگر آپ لے آئیں ان کے سامنے جنہیں کتاب دی گئی ہے ساری نشانیاں ساری دلیلیں بھی لے آئیں, ماں تبعو قبلتک, پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے نہیں کرنے والے. وما انت بتابعین قبلتہم, اور نہ ہی آپ اب ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وما بعضہم بتابعین قبلت بعض, اور نہ ہی ان میں سے کوئی پیروی کرنے والا ہے دوسرے کے قبلے کی. ولئن اتبعت اہواءہم, اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی, من بعد ما جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے. یہ فرق کیجئے, علم کے معنی کوئی بھی نالج, العلم دی نالج, اور دی نالج کسی طرح سے ہے جو سب سے زیادہ نالجیبل ہستی ہے اللہ کی ذات, اور العلم کا اطلاق اس کے مصداق کامل اللہ کی یہ کتاب ہے جس میں سب سے زیادہ کمپلیٹ فائنل الٹیمیٹ نالج اللہ کی طرف سے دیا جا چکا ہے. تو جو تمہارے پاس العلم آ چکا ہے اس کے بعد اگر تم نے ان کی خواہشات کی بار بھی پیروی کی, انک اذا لمن الظالمین, تو بے شک اس وقت آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ مضمون وہ ہے جو کل بھی ہم نے آخری آیت ہمارے سامنے یہی آئی تھی. الذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی, یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم, وہ تو پہچانتے ہیں اسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر تذکرہ موجود کہ آخری جو ہے نبی اور رسول آئیں گے اور ان کے ساتھ آخری اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ آئے گا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور بے شک ان میں سے ایک گروہ چھپاتے ہیں حق کو اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں, جانتے بوجھتے ہوئے چھپانے کے مرتکب ہوتے ہیں. الحق من ربك, اور حق تو تیرے پروردگار کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین, تو آپ ہرگز نہ ہوئیے گا شک کرنے والوں میں سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو نہیں سکتے, کسے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں عارضی پریشانیوں سے کہیں حق کے بارے میں ہی شک میں مبتلا نہ ہو جانا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, اور ہر ایک کے لیے ایک جہت, ایک قبلہ, ایک ڈائریکشن, ایک ٹارگیٹ ہے جس کی طرف وہ اپنا رخ کرنے والا ہے. یعنی دنیا میں ہر شخص اپنے لیے کوئی نہ کوئی منزل, کوئی مشن, کوئی ٹارگیٹ, کوئی آئیڈیل سیٹ کرتا ہے. تو اہل ایمان تمہیں اپنا آئیڈیل کیا بنانا چاہیے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, تو تم بھلائیوں میں, نیکیوں میں, خیرات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تمہیں اپنا ٹارگیٹ اور مشن یہ قرار نہیں دینا چاہیے کہ اتنے ملین ہو جائیں تو پھر بڑا میرا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا, اتنی دکانیں ہو جائیں, اتنے کارخانے ہو جائیں تو ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا. بلکہ تمہیں اپنا گول جو ہے وہ یہ قرار دینا چاہیے کہ نیکیوں میں مقابلہ. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو, تمہارے اندر بھی شوق مسابقت کا جذبہ پیدا ہو. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, تمہارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. تو یہی بات جو ہے کہ تمہیں جو ہے اپنا ٹارگیٹ نیکیوں اور بھلائیوں کو اختیار کرنا چاہیے. جیسے دوسری جگہ کہا کہ سابقو الى مغفرت من ربکم, سبقت اختیار کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے. وجنت ارضها السماوات والارض, اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت آسمان اور زمین کی طرح. تمہارا ٹارگیٹ تو منزل ما کبریاس, اللہ کی رضا تمہارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. آخرت کی فلاح اور کامیابی تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے. اینما تکونوا یدرککم یاتی بکم اللہ جمیعا, اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لا کر جمع کر لے گا, اکٹھا کر لے گا. اور جب وہاں پر جمع ہونا ہے تو فائنل فیصلہ وہاں پر ہوگا, یہاں نہیں ہونا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام, اور آپ جہاں سے بھی گزرے اپنا رخ پھیر لیا کریں خانہ کعبہ کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور بے شک یہی حق فیصلہ ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ ہرگز غافل نہیں اس سے جو عمل تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور جہاں کہیں بھی آپ نکلے سفر کے لیے تو تب بھی پھیر لیا کرے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف, کیونکہ یہ نیا نیا قبلہ چینج ہوا ہے. تیسری مرتبہ اس کی اہمیت جو ہے تکرار کے ذریعے سے واضح کی جا رہی ہے. پچھلا حکم منسوخ, بیت المقدس کا اسی جگہ نیا حکم آیا ہے, نیا تجربہ ہے, اس لیے تین تین دفعہ ریپیٹ کر کے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت بھی یہی تھا, اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین تین دفعہ ریپیٹ کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو اپنا رخ پھیر لیا کریں جہاں کہیں بھی آپ نکلیں سفر میں, اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا کریں. وحیثما کنتم, اور جہاں کہیں بھی اہل ایمان تم سب کے سب مقیم بھی ہو. فولو وجوہکم شطرہ, تو اپنے رخ اسی کی طرف کر لیا کرو. لئلا یکون للناس علیکم حجہ, تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت کوئی دلیل تمہارے خلاف باقی نہ رہے. الا الذین ظلموا منہم, سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں مشرک ہیں, وہ تو مان کر نہیں دیں گے. فلا تخشوہم واخشونی, تو تم ان سے نہ ڈرنا, یہ جتنی بھی باطل قوتیں ہیں کفر و شرک والی ان سے نہیں ڈرنا. کس سے ڈرنا ہے؟ واخشونی, صرف مجھ ہی سے ڈرو. ولیتم نعمتی علیکم, تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرماؤں, تم پر اپنی نعمت پوری کروں. ولعلکم تهتدون, اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور اللہ نے اپنا اتمام نعمت کس طرح سے فرمایا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جیسا کہ بھیجا ہم نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. منکم, تم ہی میں سے, بنی نو انسان میں سے, اور مخاطب اول اہل عرب, تو تمہارے بھائی بند, تمہاری زبان بولنے والے, تمہارے کس اینڈ کن, ان کو جو ہے رسول بنا کر بھیجا. کیا کرتے ہیں وہ؟ اب دیکھیں دوسری مرتبہ وہی چاروں کام آ گئے جو ابھی اس سے پہلے آغاز میں پڑے تھے. وہ محمد صلی اللہ علیہ, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ان کے چار کاموں کے لیے, اب ان کے چار کام گنوائے جا رہے ہیں. یتلو علیکم آیاتنا, وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیکم, اور وہ تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم فرماتے ہیں. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور وہ تمہیں وہ سب کچھ تعلیم فرماتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. تو یہ چاروں کام, تلاوت آیات, تزکیہ نفوس, تعلیم کتاب و حکمت, اس کے ذریعے سے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ افراد کار مہیا کیے تھے جنہوں نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کر کے دکھایا. اور آئندہ بھی یہ چار بنیادی کام آج ہمارے ہاں یہ کام جو ہے یہ الا ماشاءاللہ اس کو جو ہے یہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے, اس کو پھر سے جو ہے تازہ کرنے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ کہ پہل تمہیں کرنی ہوگی, تم مجھ سے رخ پھیرے رکھو, مجھے بلائے رکھو اور چاہو کہ میں تمہیں یاد رکھوں, یہ معاملہ نہیں ہے. یہ بات اللہ پاک نے جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے, یہاں تک کہا کہ تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا, تم مجھے مجمع میں محفل میں یاد کرو گے تو میں اس سے کہیں اچھی محفل ملائے اعلیٰ کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا, تم میری جانب اگر بالش پر آؤ گے تو میں تمہاری جانب ہاتھ پر آؤں گا, تم اگر میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. لیکن فذکرونی اذکرکم, یہاں جو ذکر کا معاملہ ہے, ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، دن میں اللہ کی موجودگی کا احساس تر و تازہ رہے. اور ذرائع ذکر میں سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہے اللہ کا یہ قرآن، دوسرا بڑا ذریعہ ذکر ہے نماز. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. اور تیسرے ذرائع ذکر میں آتی ہیں وہ ساری ادعیائے معصورہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، وہ تسبیحات اور جتنے بھی باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، وہ سب کے سب اللہ کو یاد رکھنے کے، اللہ کی موجودگی کا احساس دل میں تر و تازہ رکھنے کے ذرائع ہیں. اصل ذکر احساس ہے وہ دل کے اندر کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ احساس جس کا تر و تازہ ہے، اس سے جو ہے بس پڑھتے ایک تو وہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی، اور اسے ہر وقت یہ اطمینان ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ. مشکرونی ولا تکفرون، اور دوسرا کام یہ کہ میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرنا. شکر کے بالمقابل کیا بات آئی ہے؟ مشکرونی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میرا کفر نہ کرنا. اپنی حقیقت کے اعتبار سے شکر کی ضد ہے کفر. شکر اس کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، تصور النعمت و اظہارها، نعمت کی قدر و قیمت کا دل کے اندر جو ہے وہ اس کا تصور بھی ہو، اس کا حقیقی احساس اور ادراک بھی ہو، اور اس کا اظہار بھی ہو. یہ اظہار دل کی گہرائیوں سے بھی ہونا چاہیے، یہ اظہار زبان کے ذریعے سے بھی ہونا چاہیے، اور یہ اظہار اعضاء اور جوارے کے ذریعے سے بھی ہونا چاہیے. شکر محض یہی نہیں ہے کہ زبان سے شکر الحمدللہ کہہ دیا. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس مالک کی، خالق کی، محسن کی کسی پہلو سے اس کی حکم دولی نہ کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے. ہم اس کے احسانات کا بدلہ تو اس کو کیا چکا سکتے ہیں، کم از کم یہ ہماری شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو ہمارے اعضاء سے جو اس کے لیے ناراضگی کا باعث بنے، ہمارے محسن اعظم. تو یہ دونوں کام، ذکر اور شکر، اس کو جو ہے وہ قائم رکھو. یہاں پر آ کر یہ 18 رکوع پورے ہوئے، اور اس میں ابھی ہم 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلا حصہ اس سورت کا شروع ہوگا جو 22 رکوعوں پر مشتمل ہے.